خاطر کہ اپنوں کا جی چاہتا ہے کہ محبوب آپ اونچا پڑھے ہم سنیں اور دل ٹھنڈا ہو. خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو, خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو, قرآن مجید نے دو اصول وضع کر دیے کہ اگر اونچا پڑھا جائے تو غیر جلتے ہیں اور اگر اونچا پڑھا جائے تو اپنے خوش ہوتے ہیں. لہذا غیروں کے لیے اونچا پڑھنا منع ہے اور اپنوں کے لیے اونچا پڑھا جائے. لہذا جب اونچا پڑھا جائے خدا کا کلام یا مصطفیٰ کا سلام, ایک پہچان سن لو, اگر اونچا پڑھا جائے اور کوئی چڑے فتوا لگائے, شور مچائے اور گالی گلوچ کرے اور چڑے, تو سمجھو کہ ولایت کا جھرب سلام کے تحت ہے. یہ غیر ہے, دشمن ہے, جن کے لیے خدا نے کہا کہ اونچا پڑھنے سے دشمن چڑتے ہیں. اور اگر کلام خدا یا سلام مصطفیٰ اونچا پڑھا جائے اور کسی کا دل ٹھنڈا ہو تو سمجھ لو اپنے ہیں.
دوستوں, جلنا بھی ثابت ہے اور ٹھنڈا ہونا بھی ثابت ہے. جو جھگڑا کرے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اور جس کا جی ٹھنڈا ہو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. پر میں ولا تجھر پہ صلات کہ اونچا پڑھنے پر جلنے والا کون, وہ غیر ہے, دشمن ہے, خدا و مصطفیٰ کا دشمن ہے. خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام, لب صلات ہے, خا اس کی صلات ہو یا مصطفیٰ کی صلات ہو. اونچا پڑھنا جس کا دل جلے, جو فتوے لگائے اور جس کی جھوٹی شریعت حرکت میں آ جائے, سمجھو کہ یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جن کی خاطر خدا نے فرمایا تھا محبوب یہ گالیاں دیتا ہے اونچا نہ پڑھا کرے, یہ چڑتے ہیں اونچا نہ بڑا کرے. وہ تب بھی چڑتے تھے, وہ آج بھی چڑتے تھے, وہ تب بھی چڑتے تھے, وہ آج بھی چڑتے تھے. اور خدا کو خیال آیا, اللہ نے فرمایا کہ صرف ابو جہل اور ابو لہب تو نہیں ہے نا, یہاں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی بھی تو بستے ہیں.
سبحان اللہ,
ان کا جی کرے گا کہ ہم تو سنیں, ہمارے کانوں میں آواز کلام و سلام کی پڑے, تو فوری ساتھ حکم دے دیا بلا تو خافت بہا, اور محبوب ہر وقت ہمیشہ آہستہ بھی نہ پڑھ کہ کہیں محبت کرنے والے ترس نہ جائیں, عاشق لوگ ترس نہ جائیں. لہذا جہاں غیر ہوں ان کے لیے آہستہ پڑھ کے چڑے نہیں, جہاں اپنے ہوں وہاں اونچا پڑھ. اس نے ایک اصول دے دیا, غیروں کو اور اپنے کو پہچان کرنے کا اصول دے دیا کہ اللہ خدا اور مصطفیٰ کے غیر کون ہیں اور خدا و مصطفیٰ کے بولیے اپنے کون. اس نے ایک اصول دے دیا, پہچان دے دی, جو چڑھے وہ غیر ہے, جو ہنس لے اور جھوم جھوم کے سنے اور پڑھے وہ اپنے ہیں, وہ غلامان مصطفیٰ ہے, اور جو چڑھے وہ دشمنان مصطفیٰ ہے اور دشمنان خدا ہے, یہ بندگان خدا ہے. تو صلات ایک ہی ہے, اصول ایک ہے, اصول ایک ہے, اس کی صلات ہو یا محبوب کی صلات ہو, قاعدہ ایک ہے, استعمال ایک ہے, نتائج ایک ہے, حکم ایک ہے. تو غیروں کو صلات و سلام آج بھی اونچی آواز سے اچھا نہیں لگتا, اپنوں کو اونچی آواز سے آج بھی لذت دیتا ہے, آج بھی لذت دیتا ہے, ایک سرور دیتا ہے. پہلے اس وقت بھی سرور دیتا تھا, آج بھی دیتا ہے. اور ایک معنی بارہواں معنی صلات کا وہ ہے ذکر جمیل کی اشاعت، حضور کے ذکر کو پھیلانا. صلات کا ایک معنی کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو پھیلانا. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور پر صلات پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے ذکر کی دھوم مچاتے ہیں. صلات کا معنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے ذکر کی دھوم مچاتے ہیں، آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں، ایسے سما بپا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں اور ایمان والوں میں بھی دھوم مچا رہا ہوں محبوب کے ذکر کی. صلات، میرے فرشتے بھی دھوم مچا رہے ہیں محبوب کے ذکر کی. صلوا علیہ، آؤ تم بھی دھوم مچاؤ میرے محبوب کے ذکر کی. تو صلات علی النبی کا ایک معنی ہے محبوب کے ذکر کی دھوم مچانا. اس معنی کی روح سے بزم ذکر اللہ کے اراکین اور اس مجلس کے شرکا سننے کے ساری رات آپ بیٹھے نعتیں پڑی گئیں، نعتیں ہوتی رہیں، یہ نعت خوانی کی ساری مجلس ذکر مصطفیٰ کی دھوم مچی رہی اور یہ آپ حکم قرآن کے مطابق ساری رات مصطفیٰ پہ صلوات پڑھتے ہیں. اللہ نے دھوم مچائی ورفعنا لک ذکرک کر کے یصلون علی النبی، میں اپنے نبی پر صلوات پڑھتا ہوں، خدا نے محبوب پر صلوات پڑھا اور محبوب کے ذکر کی دھوم مچائی. کیسے مچائی؟ کہ حضور کے ذکر کو رفعت عطا کی، رفعت ذکر مصطفیٰ کے ذریعے سے دھوم مچائی کہ آسمانوں پہ حضور کا ذکر، جنتوں میں حضور کا ذکر، ارض و سما میں حضور کا ذکر، فرش و عرش پہ حضور کا ذکر، زمان و مکان میں حضور کا ذکر، اولین میں حضور کا ذکر، آخرین میں حضور کا ذکر، قیامت کے دن حضور کا ذکر. اللہ رب العزت نے ہر جگہ اذان میں حضور کا ذکر، کلمہ میں حضور کا ذکر، نماز میں حضور کا ذکر، قرآن میں حضور کا ذکر، رب کائنات نے ہر موقع پر، ہر محل پر، ہر مکہ پر، ہر زمان پر، ہر جگہ محبوب کا ذکر کا بلند کیا، دھوم مچائی اور اتنا بلند کیا کہ ہر شے نیچے رہ گئی اور ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا.
سبحان اللہ،
نعرہ تکبیر،
اللہ
اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
سیدی مرشدی،
یا نبی، یا نبی،
غلام ہے، غلام ہے،
رسول کے غلام ہے
اور عشق مصطفیٰ
زندگی،
انقلاب، انقلاب،
آگ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب کے ذکر کی دھوم مچا رہے. یصلون علی النبی کا معنی ہو ان کے ذکر جمیل کی اشاعت کر رہے ہیں، محبوب کے ذکر کو پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں محبوب کے ذکر کو، ہر وقت خدا بڑھا رہا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی میرے حبیب کے ذکر کی دھوم مچایا کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بڑھائے یہ گھٹائیں، وہ کیا نہ گھٹے گا نہ گھٹا ہے کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یصلون علی النبی، وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بڑھا رہا ہے، محبوب کے ذکر کو بڑھا رہا ہے. میں نے چکوال میں خطاب کیا، چکوال میں صبح جا کے ختم ہوا خطاب، دیر سے شروع ہوا تھا، رات بھر اس طرح محفل نعت ہوئی، پھر حضور کا خطاب ہوا تو غالباً موضوع بھی تھا ورفعنا لک ذکرک، حضور کے ذکر پاک کی رفعت کا. جب جلسہ ختم ہو گیا اور مصافحہ ہوا تو ایک مولانا صاحب آئے، مجھ سے انہوں نے مصافحہ کیا مولوی صاحب نے، اور مصافحہ کر کے پوچھنے لگے، بڑا افسوس ہے مجھے، کہنے لگے قادری صاحب آپ پر بڑا افسوس ہے. میں نے پوچھا کیوں، کیا غلطی کر دی میں نے؟ انہوں نے کہا ساری رات اپنے رسول کا ذکر کیا تو خدا کا ذکر ہی نہیں کیا. رسول کا ذکر کرتے رہے اور خدا کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا مولانا مجھے آپ کی عقل پہ افسوس ہے, میں ساری رات وہ کام کرتا رہا جو آسمانوں پر خدا کرتا. یصلون علی النبی ورفعنا لک ذکرک, وہ محبوب کا ذکر کر رہا ہے صبح و شام اور بڑھا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی, اگر ایمان والے ہو تو تم بھی میرے محبوب کے ذکر پھیلانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو میں نے تو اتنا جرم کیا کہ خدا کے اس عمل کے ساتھ شریک رہا, ساری رات حضور کا ذکر کرتا رہا. تو بولیے کیا یہی ذکر خدا نہیں؟ یہی ذکر خدا. اور یہ حکم دیا مومنوں کو, ایمان والو صلو علیہ, تم بھی میرے مصطفیٰ کے ذکر کی دھوم مچا دو, میرے مصطفیٰ کے ذکر کی دھوم مچا دو. اب یہ صلات حضور کے ذکر کو پھیلانا, اس کے لیے محفل میلاد منعقد ہو, جلوس میلاد ہو, جلسہ ہائے سیرت ہو, محافل نعت ہو, یہ سب ذکر مصطفیٰ کو پھیلانے کی صورتیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ایمان والو میرے حبیب کے ذکر کی دھوم مچا دو, میرے حبیب کے ذکر کو پھیلاؤ, میرے حبیب کے ذکر کو گلی گلی کوچا کوچا اس محبوب کے ذکر کو پھیلاؤ. تو جو ایمان والا ہے اس کا تو کام ہی ذکر مصطفیٰ کو پھیلانا ہے. اور جو کہے کہ تم ذکر رسول کو ساری رات کیا کرتے ہو, ناچے پڑھتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے بھئی؟ یہ حضور کے ذکر کو پھیلانا ہے, یہ حکم الہی ہے, یہ حکم الہی ہے. تو جو حضور کے ذکر کے پھیلانے کے عمل سے خوش نہ ہو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے. اور اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو حضور کے ذکر کو پھیلتا دیکھ کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہو. جب یہ بات اللہ پاک نے فرما دی, اب توجہ طلب ساتھ اس کے فرمایا وسلموا, صلات ہمارے لیے حکم دیا, صلات پڑھو میرے محبوب پر, وسلموا تسلیما, اور سلام پڑھو میرے حبیب پر. اس سلام کو حکم دے کر ساتھ تسلیمہ, اس کا مفہوم یہ کیا کہ سلام پڑھو ایک تو کثرت کے ساتھ اور ایک اس طرح کہ اس کا حق ادا ہو جائے, اور تسلسل سے کثرت کے ساتھ ہر وقت پڑھتے رہو. تو صلات کو سلام کے ساتھ لازم کیا اور دو الگ حکم دیے, دو الگ حکم دیے. تو گویا اہل ایمان کے لیے فرائض میں سے ہے کہ وہ حضور پر صلات بھی پڑھیں اور حضور پر سلام بھی پڑھیں. میں اس کے علمی معنی کی طرف اب نہیں جانا چاہتا, بات زیادہ مشکل نہ ہو جائے. میں اس کو عام فہم انداز سے آگے سمجھانا چاہتا ہوں کہ صلات اور سلام کے دو الگ حکم دیے. یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں, بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ خالی درود پڑھ لیا تو اسی میں سلام بھی ہو گیا, خالی درود پڑھ لیا تو اسی میں سلام بھی ہو گیا. یہ تصور غلط ہے, یہ تصور غلط ہے. درود اللہم صلی علیہ سے شروع ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو التحیات اور تشہد پڑھایا اور سمجھایا, سیاستہ کی حدیث ہے. کیا سیاستہ کی حدیث ہے؟ صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو التحیات دعا پڑھتے ہیں, تشہد پورا سمجھایا, قرآن کی سورت کی طرح پڑھایا اور یاد کرایا, اور اس میں السلام علیک ایہا النبی سمجھایا. السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. یہ ہے السلام علیک یا نبی اللہ, یہ معنی ہے اس کا. السلام علیک ایہا النبی کا معنی کیا ہے؟ السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تشہد میں حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سلام سمجھایا. اب جو بتانا چاہتا ہوں حدیث میں, صحابہ نے پوچھا آقا سلام تو ہم سمجھ گئے,
سلام تو ہم جان گئے، اب بتائیے صلات کیا ہے؟ صحابہ کے سوال سے پتا چلا کہ سلام اور شے ہے اور صلات اور شے ہے، کیونکہ سلام تشہد میں سمجھ گئے تھے، السلام علیک ایھا النبی سلام سمجھ گئے تھے، اور سلام سمجھ کر پوچھا کہ آقا سلام تو ہم سمجھ گئے، اب بتائیے کہ صلات کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے پھر اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد کا درود سمجھا دیا، فرمایا صلات یہ ہے، صلات یہ ہے، تو تشہد کے پہلے حصے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سلام ہے، اور شہادت کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ صلات ہے. صحابہ کرام نے آقا سے سلام الگ سیکھا، صلات الگ سیکھا، صلات دعا ہے، سلام انشاء ہے، صلات میں رب کو پکارتے ہیں، سلام میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں، صلات میں خدا کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو حبیب پر صلات پر، صلات میں خدا کو پکارتے ہیں، اور سلام میں السلام علیکم یا ایھا النبی، ایھا النبی یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، سلام میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں. رب کائنات نے محبوب کے سلام کو پہلے رکھا، صلات کو بعد میں رکھا. سلام کو پہلے رکھا، صلات کو بعد میں رکھا نماز میں، اور صلات میں خدا کو پکارنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور سلام میں السلام علیک ایھا النبی براہ راست مصطفیٰ کو پکارنا ہے. تو سلام کو پہلے رکھا، یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ارے مجھے پکارنے والوں میں اپنی پکار تب قبول کرتا ہوں، پہلے مصطفیٰ کو پکارو، میرے مصطفیٰ کو پکارو، ان کی بارگاہ میں سلام نیاز اب کرو، پھر میری بارگاہ میں درخواست کرو تو قبول ہے. اور جو بات توجہ طلب ہے اس تشہد میں، اس تشہد میں توجہ طلب بات یہ ہے، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ بات بڑی اہم ہے. صحابہ کہتے ہیں، سیاستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی مسند احمد دار قطنی تمام کتب میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اترنے سے پہلے ہم اللہ پر بھی سلام پڑھتے ہیں، جبرائیل پر، میکائیل پر، فرشتوں پر نام لے لے کر سلام پڑھتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھوڑ دیا یہ سلام، حضور نے سمجھا دیا تشہد اور سلام کا طریقہ، اور فرمایا نام لے لے کر الگ اب کسی پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا نے بتایا کہ جب تم کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، تو حضور اسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر، عباد اللہ الصالحین پر سلام ہو، تو فرمایا سارے اللہ کے نیک بندے خواہ وہ آسمانوں پر ہیں یا زمینوں پر، سب پر سلام ہو. بڑی اہم حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، توجہ طلب یہ بات ہے. سیاستہ میں تمام کتب میں یہ حدیث آئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی، آقا نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان میں پیغمبر نبی رسول بھی آ گئے جو زمین پر ہیں، اور ان میں فرشتے بھی آ گئے جو آسمان پر ہیں. فرمایا آسمان والوں پر بھی سلام ہو گیا اور زمین والوں پر بھی، اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں سب پر سلام ہو گیا. یہ حضور نے سمجھایا خود، اور سمجھا کر مسئلہ، اور ساتھ سمجھایا کیا کہ مجھ پر الگ سلام کرو، تو پہلے السلام علیک ایھا النبی. تو کیا جب سارے آسمان اور زمین والے اللہ کے مقرب بندوں پر سلام ہو گیا عموم میں، تو اس میں حضور علیہ السلام شامل نہیں ہے؟ بولیے، کیا آقا اس میں عباد اللہ الصالحین میں شامل نہیں؟ جب شامل ہیں اور سارے نبیوں پر سلام ہو گیا عباد اللہ الصالحین کے ذریعے، اور سارے فرشتوں پر سلام ہو گیا، تو حضور پر بھی ہو. جب عموم میں سارے شامل ہیں تو پھر غور طلب نکتا یہ ہے کہ فرمایا نہیں عموم میں سارے شامل کر لو. مفتی صاحب عموم میں حضرت آدم کو شامل کر لیا, حضرت نوح کو کر لیا, ابراہیم کو کر لیا, حضرت اسماعیل کو کر لیا, سلیمان و داؤد کو کر لیا, حضرت موسیٰ, زکریہ, عیسیٰ, یحییٰ, سب پیغمبروں کو شامل کر لیا, جبرائیل, عزرائیل, میکائیل, اسرافیل, سارے فرشتے عموم میں سلام میں شامل ہو گئے. سارے پیغمبر سلام کی تعمیم میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گئے, مگر حکم ہوا کہ عموم میں سب کو شامل کر لو مگر میرے مصطفیٰ کو شامل نہ کرو. اللہ میرے مصطفیٰ کو شامل, اس کو الگ خصوص پہ رکھو. پہلے کہو السلام علیکہ ایہا النبی یا رسول اللہ, آپ پر جدا گانا سلام جو آپ کی شان کے لائق ہے, جو آپ کے مرتبے کے لائق ہے, میرے حبیب پر جدا گانا سلام کہو. میرے حبیب پر جدا گانا سلام کہو. ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور باقی دیکھیے جو باقی پیغمبروں, فرشتوں, سب صالحین کے لیے ہے, اس میں سلام کا ہے, رحمت اور برکات کا ذکر ساتھ. حضور پر جدا گانا سلام کرایا, اس کو رحمت اللہ وبرکاتہ کے اضافات سے کرایا تاکہ سلام پر مصطفیٰ حضور کے شایان شان ہو جائے اور جدا گانا ہو جائے اور باقی سب پر سلام عموم میں آ جائے. یہ نماز میں ہر روز, ہر نماز میں, ہر تشہد میں یہ سبق دیا گیا ہے. اس سبق کو ہر مسلمان دوہراتا ہے اور بار بار حضور پر الگ سلام, باقی سب پر الگ سلام پڑھا کر یہ سبق ہر روز بتایا جاتا ہے. لوگوں مصطفیٰ کو کبھی عموم میں اپنے ساتھ شامل نہ کیا کرو, عموم میں اپنے ساتھ شامل نہ کیا کرو. کتنی نادانی ہے, انہوں نے دین کو کیا سمجھا, قرآن کو کیا سمجھا, نماز کو کیا سمجھا, مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا, احکام خدا کو کیا سمجھا کہ ہر نماز میں یہ سبق دیا جائے کہ مصطفیٰ کو عموم میں شامل نہ کرو. جب نماز ہر روز یہ بتائے اور جب خطاب کرنے کھڑے ہوں تو مصطفیٰ کو خصوص سے ہٹا کے عموم میں لے آئیں اور اسے اپنے جیسا سمجھیں, اپنے شامل کریں, اپنے آپ میں داخل کریں اور اپنا مماثل جانیں. ارے نادان, اگر مصطفیٰ کو اپنا مماثل سمجھ لیا تو نماز سے بغاوت ہو گئی, احکام خدا سے بغاوت ہو گئی, دین کی روح سے بغاوت ہو گئی. اللہ پاک کو تو سلام میں بھی حضور کو تعمیم میں شامل کرنا گوارا نہیں ہے, عموم میں نہیں الگ سلام. اس لیے پھر حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے. یہ مسند احمد بن حنبل میں اور حاکم میں حدیث آتی ہے, صحیح ہے. باغ میں تشریف لے گئے اور ایک طویل سجدہ کیا, لمبا سجدہ کیا. صحابہ پریشان ہو گئے, اٹھے, تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. فرمایا بھی جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری پہنچائی ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان اللہ یقول لک, یہ جبرائیل امین نے پہنچایا, من صلی علیک صلاتن صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. جبرائیل امین نے یہ پیغام پہنچایا, میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جس شخص نے آپ پر درود پڑھا, سنیے, جس شخص نے میرے مصطفیٰ آپ پر درود پڑھا, صلیت علیہ, خدا وعدہ فرماتا ہے میں اس شخص پر درود پڑھوں گا. میرے حبیب جو آپ پر درود پڑھے میں اس شخص پر درود پڑھوں گا. ومن سلم علیہ سلم تو علیہ, اور محبوب یہ بھی اعلان فرما دے جو آپ پر سلام پڑھے میں اس پر سلام پڑھوں گا. میرے حبیب جو آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا. اب یہ نقطہ بڑا توجہ طلب ہے, یہ وہی ہے کہے کی بات آ رہی ہے. وہ کیا, جو محبوب آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا. اب اللہ کو سلام آپ نہیں کر سکتے, آپ اللہ کو سلام کر سکتے نہیں, وہ خود سلام ہے, وہ خود سلام ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر سلامتی ہو, نہیں کہہ سکتے السلام علی اللہ, نہیں کہہ سکتے, وہ خود سلام ہے. تو اللہ پر تو سلام ہے نہیں. تو سلام کا قاعدہ یہ ہے جس پر سلام کہا جائے وہی جواب دیتا ہے. یہ ممکن ہے میں سلام کہوں مفتی عبد القیوم خان صاحب السلام علیکم نام لے کر انہیں سلام کہوں, اور علامہ محمد عارف نوری صاحب مجھے جواب دیں پروفیسر صاحب وعلیکم السلام. میں مفتی عبد القیوم خان صاحب کا نام لے کر انہیں سلام کروں اور جواب کون دیں؟ علامہ نوری صاحب. یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ کوئی اسے قبول کرے گا؟ ایک عام عقل کا آدمی بھی کہتا ہے کہ جس کو سلام کیا جاتا ہے وہی جواب دیتا ہے, پر دوسرے سلام اس کو کیا تم کیا جواب دیتے ہو؟ درست ہے یہ غلط بات ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ذرا حدیث پر توجہ کریں. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب امت کو بتا دے من سلم علیک سلم تو علیک, جو آپ کو سلام کہے اس کو میں سلام کا جواب دوں. ابھی سمجھ نہیں آئی؟ یعنی اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے جا میرے مصطفیٰ کو بتا دے اور میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جو یہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ, جو کہے میرے حبیب آپ پر سلام ہو, تو اللہ جواب دیتا ہے السلام علیکم یا عبد اللہ میرے بندے تجھے سلام ہو. ارے مولا تجھے تو سلام کیا نہیں, تجھے تو سلام کیا نہیں, سلام تو مصطفیٰ کو کیا ہے. اور اللہ پر تو سلام ہو نہیں سکتا, باری تعالیٰ سلام تو حضور کو کیا ہے اور جواب تو دے رہا ہے وعلیکم السلام, یہ بات کیا ہوگی؟ فرمایا کیونکہ مجھ پر سلام ہو نہیں سکتا اس لیے میرے مصطفیٰ کے سلام سے مت چڑو, میرے مصطفیٰ کے سلام سے مت چڑو, کیونکہ مجھ پر سلام براہ راست پڑ نہیں سکتے, میں نے سلام کا راستہ یہ نکالا ہے جو مصطفیٰ کو سلام کہے جواب نہ دیتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, اس حدیث کا معنی یہ ہوا, اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم, کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکم, آسمان سے خدا جواب بھیجتا ہے یا عبدی سلام علیکم, یا عبدی سلام علیکم. تم کہتے ہو یا نبی سلام علیک, خدا کہتا ہے یا عبدی سلام علیک. تم کہتے ہو آقا آپ پر سلام ہو, وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تم پر سلام ہو. قربان جاؤں ہائے ہائے, جو ایک کو دور کر جانے کافر سے مشرک ہے.
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے.
یہ تو روایت ہے حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف سے مروی اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے مروی حدیث, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حدیث نسائی میں ہے, حاکم میں ہے, ابن حبان میں ہے, مسند دارمی میں ہے, اور حدیث صحیح ہے. اب پہلی حدیث پر اضافہ سنیے, ان محدثین نے جو حدیث صحیح روایت کی وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں پہلی حدیث میں تھا من صلی علی کا صلاتن صلیت علیہ, جس نے آپ پر صلات پڑھا اللہ فرماتے ہیں میں اس پر صلات پڑھتا ہوں, اور جس نے محبوب آپ پر سلام پڑھا میں اس پر, تو یہ ایک کے بدلے میں ایک تھا, ایک کے بدلے میں ایک تھا. اب حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ ہم نے حضور سے یوں سنا, سبحان اللہ, کسی موقع پر آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب من صلی علیکہ صلاتن سلیت علیہ عشرا ومن سلم علیک سلمت علیہ عشرا. کیا ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حضور کی زبان اقدس سے کہ حبیب جو آپ پر ایک بار درود پڑے میں اس شخص پر 10 بار درود پڑھتا ہوں, اور جو آپ پر ایک بار سلام کہے میں جواب میں 10 بار سلام کہتا ہوں. گویا آپ نے حضور علیہ السلام پر ایک بار سلام کہا اور خدا نے 10 بار سلام کا جواب دیا. تو جو حضور کے سلام سے چڑھتا ہے اسے گویا اللہ کے سلام سے چڑھے, اسے اللہ کا سلام نہیں چاہیے. اور یقیناً حضور کے سلام سے چڑھنے والے پر اللہ کی سلامتی ہو ہی نہیں سکتی.
سبحان اللہ,
اللہ کی سلامتی
نہیں.
اللہ نے تو فرمایا محبوب جو آپ پر سلام بھیجے میں تو اس پر سلام بھیجتا ہوں. تو بولی اللہ کے سلام کے حقدار کون ہیں؟ حضور پر سلام پڑھنے والے, حضور پر سلام پڑھنے والے. ایک سلام کے جواب میں خدا 10 سلام بھیجتا. کوئی بڑا سے بڑا محبی اور ایسا کوئی نہیں کرتا, جتنی بھی محبت ہو کسی کو ایک سلام کے جواب میں 10 جواب کوئی دیتا ہے؟ بولیے 10 جواب تو محبوب کے سلام کا محب بھی نہیں دیتا, خود محبوب کو کوئی نہیں دیتا. اور یہ محبوب نہیں بھیج رہا, محبوب کے غلام محبوب کے سلام بھیج رہے ہیں, اور وہ محبت کرنے والا اوپر سے سلام بھیجنے والے غلاموں کو 10 بار جواب دے رہا ہے. تم نے میرے محبوب پر سلام بھیجا ہے, 10 بار ان پر سلام. اندازہ کریں کتنا خوش ہوتا ہے وہ محبوب کے صلاۃ و سلام سے, کتنا خوش ہوتا ہے محبوب کے صلاۃ و سلام سے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حقیقت میں یہ ایمان اور یہ تعلق محبت کا تعلق ہے. آج یہ بات زور دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کی خرابی سمجھ لیں, اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے, اصلاح کرنے والے بھول جائیں, آج امت میں شرک کی خرابی نہیں ہے, شرک کی خرابی نہیں ہے, امت میں حق رسالت ادا کرنے میں خرابی, ادب نبوت ادا کرنے میں خرابی, ادب رسالت ادا کرنے میں خرابی ہے. آقا علیہ السلام جب تشریف لائے شرک کو جڑ سے کاٹ گئے, شرک کٹ گیا. وہ لوگ جو امت میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں امت مصطفیٰ میں, وہ سمجھ لے کہ امت مصطفیٰ میں شرک باقی نہیں رہا, شرک باقی نہیں رہا. امت مصطفیٰ میں جو خرابی ہے وہ دین مذہب کے اعتبار سے ان نبوت اور رسالت کی بے ادبی کی ہو سکتی ہے یا دنیا پرستی کی ہو سکتی ہے. شرک ادھر کٹ گئی, شرک کی جڑ کٹ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال وصال سے قبل اپنی وفات مبارکہ سے قبل آخری سال صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور شہداء احد کے مزار پر گئے. کہاں؟ یہ متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, متفق علیہ حدیث. شہداء احد کے مزارات پر گئے, صحابہ کرام کو ساتھ لیا. اس سے مزارات کی زیارت کو جانا بھی سنت رسول ثابت ہوا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, صحابہ کو ساتھ لیا, اکیلے بھی نہیں گئے, صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے گئے اور زیارت کی شہداء احد کے مزارات پر ہے. وہاں جا کے ان کے لیے دعا کی. تو مزارات پہ جانا, زیارت کرنا اور دعا کرنا, یہ حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہوا. اور پھر کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں بخاری مسلم, اٹھا کے دیکھیے, حدیث میں آتا ہے جب حضور دعا کر چکے
زیارت کر چکے, دعا کر چکے, تو وہیں منبر پہ کھڑے ہوئے, وہیں منبر پہ قیام فرما ہوئے. تو منبر کہاں سے آ گیا تھا؟ شہداء احد کے مزارات پہ منبر کہاں سے آ گیا تھا؟ کو پہلے سے رکھا ہوا تھا؟ بولیے, منبر کا انتظام کیا گیا. تو شہداء احد کے مزارات پہ حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کو لے گئے, اجتماع کیا اور منبر پہ چڑھ کے خطاب فرمایا. اسی تو عرس کہتے ہیں. اور کچھ نہیں. آٹھواں سال حدیث کے لفظ ہیں, بعد سمان سنی ان کی شہادت وصال سے آٹھویں سال, این آٹھ سال ان کی وفات ہوئے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے تو گئے بھی اس دن جو ان کا یوم شہادت اور یوم وفات تھا. یوم وفات پر مزارات پر جانا, اکٹھے ہونا, منبر رکھنا, خطاب کرنا, زیارت کرنا, دعا کرنا, یہ سارے اجزاء ملائیں اس کو عرس کہتے ہیں. آقا نے وصال سے پہلے آخری سال میں احد کا, شہداء احد کا عرس منایا اور منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا. اور آقا کا وہ آخری خطاب بعض صحابہ نے اس کے بعد نہیں سنا. وہ کیا تھا؟ فرمایا انی فرط لکم, لوگو میں تمہاری بخشش اور شفاعت اور بہتری کے لیے تم سے آگے جانے والا ہوں, تاکہ تمہاری موت مرنے کے بعد جا کے تمہارا سامان کروں, تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں. وانا شہید علیکم, اور میں تمہارے حالات پر گواہ ہوں. وانا موعدکم الحوض, اور اب تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی. یہ خطاب ہو رہا ہے, عرس شہداء احد پر خطاب ہو رہا ہے. تمہاری میری ملاقات کی جگہ اور وعدہ حوض کوثر ہے. فرمایا وانی واللہ انظر الی حوضی الان, اور خدا کی قسم میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت حوض کوثر کو یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں. سارے پردے اٹھا دیے گئے. وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اور یقیناً مجھے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کر دی گئی. یہ یہاں تک اپنی شان بیان کرنا تھا, یہاں تک اپنی شان بیان کی, اور آگے امت کے لیے خوشخبری دی. اور فرمایا وانی, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ بتا رہا ہوں, وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اور خدا کی قسم, یہاں قسم کھائی آقا نے, کیا قسم کھائی؟ فرمایا خدا کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ بے بات اب تم نے, میری امت نے مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, خدا کی قسم مجھے اب کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے, شرک ختم ہو گیا. ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا, بلکہ مجھے دنیا پرستی کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور پھر وتقتلوا فتحلقوا کما ہلک من کان قبلکم, اور پھر ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرو گے اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں ہو گئی تھی. دنیا کے فتنے میں تباہ و برباد ہونے کا ڈر ہے, مگر اب میرے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر. اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا پیغمبر تو یہ اللہ کی قسم کھا کر امت کو خوشخبری دیں کہ میرے بعد خدا کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ شرک ہوگا. خدا کا پیغمبر اللہ کے رسول تو قسم کھا کر شرک کو جڑ سے کاٹ کر گئے اور خوشخبری بتا کر گئے کہ شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا. کوئی اکا دکا بسبب جہالت غلطی کرے اس کو شرک پلٹ کر آنا نہیں کہتے. مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت میں کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ کب شرک پر نہیں ہو, توحید پر جائے. اللہ کے پیغمبر نے تو قسم کھا کر شرک کے خاتمے کی ضمانت دی, اور آج اگر اصلاح کرنے والے کچھ لوگ صبح و شام
شرک شرک کی رٹ لگائیں اور آقا کی امت کو مشرک بنائیں اور دن رات یہی چندا کیے رکھے کہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی نام نہاد تبلیغ کرنے والوں کو اپنے پیغمبر کی قسم پر اعتماد نہیں. اللہ رسول کی قسم پر اعتماد نہیں ہے. ارے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں, آقا کا نام لینے والوں, آقا کو امتی کرانے والوں, اگر حضور سے نسبت ہے تو حضور نے قسم کھا کے کہا کہ میرے بعد خدا کی قسم شرک نہیں ہوگا. اب تم کون سا شرک لیے پھرتے ہو, کون سا شرک لیے پھرتے ہو؟ امت کو مشرک بنانا, امت کو حمامت مشرک بنانا, شرک شرک کی رٹ لگانا, یہ دراصل اعلان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے, یہ دین نہیں ہے. اعتماد مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے, اعتماد رسالت کے خلاف بغاوت ہے. یہاں ایک نقطہ بتا دوں, معلوم ہے مجھے ممکن ہے بعد میں بات پر کوئی اعتراض ہو, نقطہ چینی ہو, وہ جواب بھی دیتا چلو. شاید کوئی یہ کہے کہ یہ خوشخبری تو صرف صحابہ کو سنائی گئی تھی اور قیامت تک کی امت کے لیے اور ہمارے لیے نہیں تھی, یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے تھا کہ صحابیوں تم شرک میں مبتلا میرے بعد نہیں ہوگے, اور صحابہ کو شرک سے بچ جانے کی ضمانت دی گئی تھی, باقی ساری امت کے لیے نہیں تھی. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کا جواب پہلے دے دوں کیونکہ یہ بات پورے ملک میں جائے گی. پورے جواب سن لو, یہ اعلان یہ ضمانت فقط صحابہ کرام کے لیے نہ تھی, قیامت تک پوری امت کے لیے. میں اس اعتراض کو رد کرتا ہوں کہ صرف صحابہ کے لیے ضمانت نہ تھی. کیوں؟ کہ آقا نے ساری باتیں قیامت کی تھی. اور میں انہیں فرت اللہ کو میں آگے قیامت میں تمہاری بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں, تو کیا یہ فرق حضور کا شفاعت کا باعث ہونا بولو صرف صحابہ کے لیے ہے یا باقی امت کے لیے بھی؟ اگر حضور کا فرق لقب ہونا ساری امت کے لیے ہے, ہم کو اللہ کو صرف اپادی صرف صحابہ کے لیے کیسے بن گیا؟ فرمایا آنا شہید ہونا نہیں کو. دوسرا نقطہ, میں تم پر گواہ ہوں, بولو یہ شہادت فقط الگ صحابہ ہے یا شہادت الگ امت؟ اگر صرف صحابہ کا گواہ ہے تو باقی امت کہاں گئی؟ باقی حضور تو ساری امت پر شہید ہیں, اگر شہادت ساری امت کے لیے ہے تو خوشخبری اللہ تشرک عبادی بھی ساری امت کے لیے ہے. اور جہاں ایک خوشخبری بتائی ہے ایک بری خبر بھی بتائی ہے, ایک اچھی خبر بتائی ہے اور ایک بری خبر بتائی ہے. اچھی خبر یہ بتائی اللہ تشرک عبادی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے, اور بری خبر کیا بتائی کہ اس کے برعکس تم میرے بعد دنیا کے فتنے میں ہلاک ہو جاؤ گے. ولکنی اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا, دنیا پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ارے اعتراض کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا, سوچ سمجھ لینا. اگر یہ کہو اللہ تشرک عبادی کی خوشخبری کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے صرف صحابہ کے لیے تھا, اگر اسے صحابہ کے لیے کرو گے اور باقی ساری امت کو نکالو گے تو دنیا پرستی کا فتنہ بھی صرف صحابہ کے لیے معاذ اللہ ماننا پڑے گا, امت کے لیے نہیں, ایمان کاتا رہے گا. کیونکہ بیک وقت دو باتیں کہی ہیں کہ خدا کی قسم میرے بعد تم شرک میں مبتلا شرک نہیں ہوگا بلکہ دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا. اب جواب دو, آدھا نہیں پڑھنا ہوگا حدیث کو, حدیث پوری پڑھنی ہوگی. اگر شرک ختم ہونے کی خوشخبری صرف صحابہ کے لیے ہے معاذ اللہ, تو پھر دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہونا بھی معاذ اللہ صحابہ کے لیے رہا, تو جماعت صحابہ کا حیثیت کیا رہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ صحابہ کرام دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہو گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو کہا گئی وہ حدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, ہم اور تم تو صبح و شام صحابہ کرام کو مثالی بیان کے کر کے پیش کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ دور صحابہ کا ہے, اور صحابہ کی سنت کو سنت مانتے ہیں, اور جو صحابہ نے نہ کیا اس کو بدعت کہتے ہیں, اور صحابہ کو سنت مصطفیٰ مانتے ہیں. ایک طرف صحابہ بیائیے میں کدئی تم ہے کدئی تم, انہیں نمونہ ہدایت مانا جائے تمام صحابہ کو ایک طرف, اور ایک طرف اخاف علیکم الدنیا ان تنافت و دیا بتختہ ترو بتحلکو کم حلق من کا نقب لکو. دوسری طرف یہ مانو کہ وہ دنیا کی فتنے میں ہلاک ہوگا, ایمان بچے گا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یوں کہو کہ نہیں یہ شرک ختم کرنے کی ضمانت تو صحابہ کو دی اور دنیا کے فتنے میں ہلاک ہونے کی بات امت کو کی. دوہرے میں یار تو ہو نہیں سکتے, حدیث ایک ہے, بیان ایک ہے, جملہ ایک ہے, خطاب ایک ہے, بات ایک ہے, دو ٹکڑے نہیں بن سکتے. آقا علیہ السلام در حقیقت اپنی امت کو قیامت تک کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ میری امت, میں دنیا میں اپنی تبلیغ کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں. وہ شیخ جسے بچانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے, وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا, وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا. میں کیونکہ آخری نبی اور رسول تھا, میں امت کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ میری بعثت کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اب میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا یا نہیں, تین خدا بنا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا, جیسے پہلے پیغمبروں کی امت میں ان کے بعد شرک پلٹ کر آ جاتا تھا. فرمایا انی باللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اب میں نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے, میری امت میں قیامت تک اب شرک پلٹ کے پھر نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ ایسے امت میں قیامت تک شرک نہیں آئے گا, مگر میری امت میں کیا آئے گا, دنیا پرستی کا فتنہ. حضور کا فرمان سچ ثابت ہوا, شرک حضور کی امت میں نہیں آیا, دنیا پرستی آ گئی, دنیا پرستی. تو دوستو اب متفق علیہ حدیث آقا کا اعلان, اور خدا کی قسم کھا کر اعلان کیا اور ضمانت دی کہ میرے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں. تو آج اگر حضور سے وفاداری ہے اور دین مصطفیٰ سے نسبت ہے تو حضور کی امت پر مشرک ہونے کی تہمت بند کر دو. آقا کی امت مشرک نہیں ہے, اور یہ شرک شرک کی حد بند کر دو, یہ تو نہیں. اور خرابی کیا ہے, ایک دنیا پرستی کی خرابی, اور خرابی امت میں میں نے عرض کیا شرک نہیں آئے گا. شرک یہ کتاب ہے میری الاربعین کی, فضائل نبی الامین میری کتاب, اس میں حدیث ہیں, ان کو پڑھیے. شرک نہیں آئے گا, خرابی کیا آئے گی, حضور کی گستاخی آئے گی. شرک کا خطرہ نہیں ہے, بلکہ نام نہاد من گھڑت توحید کے نام پر اور رد شرک کے نام پر گستاخی رسالت ہو رہی ہے. یہ آئی, یہ جیسے آپ کو میں نے حضور کا فرمان سنایا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے بعد شرک نہیں آئے گا, اسی طرح حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد قیامت کے دن آخری زمانے میں میری گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے, گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, یہ بھی بخاری اور مسلم. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, کسی شخص نے اعتراض کیا کہ ہمارا اب زیادہ تھا ہمیں کم ملا, ایسی باتیں کی. آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ نادانوں الا تأمنونی وانا امین من کی سماع یاتینی خبر السماع صباحاً و مساء, ارے میری تقسیم پر اعتراض کرنے والو, کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے اور مجھ پر اعتماد نہیں کرتے, جبکہ میں اس رب کا امین ہوں اور صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ پر آتی ہیں. آقا نے فرمایا صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ پر آتی ہیں, اس کے ساتھ صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں. اب حدیث کے لفظ کیا ہے, جب حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ مجھ پر صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں, ایک شخص تھا
اس کو یہ بات اچھی نہ لگی. حضور نے اپنے علم کی بات کی تھی کہ آسمان کی خبریں صبح و شام مجھے پہنچائی جاتی ہیں. ایک شخص کی بات اچھی نہ لگی فقام رجل اب حدیث کا فقر ہے بخاری. ایک شخص اٹھا غائر العینین اس کے آنکھ اندر کو دسی ہوئی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ہیں اس شخص کا حلیہ بیان ہو رہا. ایک شخص اٹھا اسے اعتراض ہوا کہ یہ نبی اعلان کر رہا ہے کہ مجھ پر غیب خبریں آتی. علم غیب پر حضور کے علم وسیع پر آسمانی اطلاع پر اعتراض کو ہو گیا کہ حضور نے یہ فرما دیا معاذ اللہ. ایک شخص اٹھا اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی. مشرف الوجنتین اس کی جو گالیں تھیں یہ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی. ناشز الجبہ پیشانی ماتھا ابھرا ہوا تھا. کس اللحیہ داڑھی بہت بڑی گھنی تھی. کس اللحیہ داڑھی بڑی گھنی بھری ہوئی تھی. محلوق الرأس سر مڑا ہوا تھا ٹنڈ کرایا ہوا تھا. داڑھی گھنی تھی محلوق الرأس سر مڑا ہوا تھا. مشمر الازار اور تہبند ٹخنوں سے اوپر آدھی پنگلی تک اٹھایا ہوا. یہ میں بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں. کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں سنا رہا ہوں. وہ شخص اٹھا صحابہ کرام علامت بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کی آگے آپ کو بس سبب بتاؤں گا. ورنہ کئی باتیں ہوتی تھیں تو کیا پوچھنے والے بات کرنے والے کے حلیے بیان کیے جاتے ہیں ہر حدیث میں. کئی سائل آتے کئی باتیں ہوتی تھیں کہ کبھی کسی راوی نے کسی پوچھنے والے کے حلیے بھی عام طور پہ بیان کیے. ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی حلیے کو بیان کرنے کی. کیا ضرورت ہے اصل جو بات ہوئی وہ بتانی چاہیے تھی. اصل بات بتانی چاہیے تھی حلیہ کیوں بیان کیا اس میرے سوال کو ذہن میں رکھ. ایک ایک نشانی گن کر کیوں بتایا اس سوال کو ذہن میں رکھ لیا کہ ٹنڈ کیا ہوا تھا داڑھی بہت بڑی گھنی تھی آنکھیں دسی ہوئی تھی اور تہبند ٹخنوں سے اوپر آدھی پیرلی تک اٹھایا ہوا تھا. یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کیوں. فقال یا رسول اللہ اتق اللہ اور اس نے کھڑے ہو کر معلوم ہے کیا کہا. معاذ اللہ حضور کو توحید کا درس دیا. نام نہاد توحید پرست تھا. نام نہاد توحید کا مبلغ تھا. کہتا ہے رسول اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو. معاذ اللہ حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے ڈریے. کیوں یہ جو کہا ہے کہ مجھے آسمان کی خبریں آتی ہیں غیب کی. یہ غیب کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے آپ کو کیسے آ گیا. معاذ اللہ یہ اعتراض کیا حضور کے آسمانی علم پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈریے. اس شخص نے حضور کے علم پر اعتراض کیا اور خدا سے ڈرنے کا کہا. استغفر اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت تباہ ہو جاؤ کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی اللہ کے سے ڈرنے کا حقدار ہے. یہ بات کی حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے تلوار نیام سے نکال لی. عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں. گستاخ کا سر قلم کر دوں. آقا نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے نمازیوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے. نماز پڑھتا ہے نا. لوگ کہیں گے اپنے نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا بدنامی ہوگی چھوڑ دو. اور دوسری روایت میں ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں گستاخی اس طرح کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اب کی آقا اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا دفع کرو. لوگ کہیں گے کہ اپنے نمازیوں اور کلمہ گو لوگوں کے سر قلم کر رہے ہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ قتل کیے جانے کا حقدار نہیں. نہیں فرمایا لوگوں کو مغالطہ لگ جائے گا اس لیے چھوڑ دو. ہے تو حقدار بدبخت سر کچل دے کاٹ دیں مگر حکمت نہیں چھوڑ دو. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں وہ شخص یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے منہ پھیر کر چل پڑا. پھر یہ بے ادبی گستاخی کی کہ پشت کر کے منہ پھیر کے چل پڑا. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, ثم نظر اس کی طرف دیکھا اور فقال, اور فرمایا سن لو, اب حدیث کا وہ حصہ مزید سنانا چاہتا ہوں. فقال انہ یخرج من ذئذئہ ھذا, انہ یخرج من ذئذئہ ھذا, اس شخص کی نسل اور پشت میں سے قوما, ایک قوم پیدا ہوگی, یتلون کتاب اللہ رتبا, وہ بڑا جھوم جھوم کر قرآن پڑھے گی, لا یجاوز حناجرہم, مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یمرقون من الدین, وفی روایت یمرقون من الاسلام, کما یمرق السہم من الرمیہ, مگر وہ دین اسلام سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل کے خارج ہو جاتا ہے, اس طرح نکل جائیں گے. اور دوسری روایت میں حدیث میں آقا نے فرمایا فإن له أصحابا, جو وہ قوم اس کی پشت میں سے نکلے گی اور اس کے ساتھی ہوں گے, یحقر احدکم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم, یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ سے فرمایا تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم لگیں گی, یہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم لگیں گے, مگر یہ دین سے خارج ہوں گے, دین سے خارج ہوں گے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں پورے باب میں سیاستہ کی حدیثیں جمع کی, اور نسائی میں جو روایت ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں. محدثین نے کہا, اور کئی سمجھتے ہیں کہ اس کا اشارہ خوارج کی طرف تھا, اس کا اشارہ صرف خارجیوں کی طرف تھا جو خلافت راشدہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے, اور ان خوارج کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا, لیکن نہیں. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اشارہ فقط اس صدی کے آخری دور کے خارجیوں کی طرف نہیں تھا, بلکہ اشارہ یہ تھا کہ آخری دور امت میں قیامت تک وہ طبقہ آتا رہے گا. نسائی کی حدیث ابو برزہ سے مروی ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پڑھ رہا ہوں, ثم قال یخرج فی آخر الزمان قوم, کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی, میری امت کے آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی, کان ھذا منھم, اور یوں لگتا ہے کہ یہ اسی قوم میں سے ہے. اب آپ کو بتاؤں وہ حلیہ کیوں بیان کیا, کان ھذا منھم, پہچان لو اس شخص کو, وہ پشت کر کے چلا جا رہا تھا, آقا اشارہ فرما رہے تھے, دیکھو اس کا سر منڈا ہوا, دیکھو اس کی داڑھی گنی, دیکھو تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھایا ہوا, اسے پہچان لو, میری گستاخی کر رہا ہے اور تکوا توحید کا درد دے رہا ہے, اس کی باتیں سن لو, اس کا حلیہ پہچان لو. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے, اس کی علامتیں دیکھ لو, یہ انہی میں سے ہے. اور آگے سنیے, یہ انہی میں سے ہے, اور فرمایا یقرؤون القرآن, وہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے, لا یجاوز تراقیہم, مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ, مگر وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے گستاخی رسول کے سبب, بے ادبی مصطفیٰ کے سبب, اور اہانت نبوت کے سبب, جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور آقا نے دوبارہ دوہرا کے فرمایا سن لو, چونکہ آخری زمانے تک وہ لوگ آئیں گے, ان کی نمایاں علامت کیا ہوگی, سیماہم التحلیق, حضور نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ سر منڈا کے رکھیں گے, جن یافتہ لوگ ہوں گے, سیماہم التحلیق, یہ حدیث پر رہا ہے, حدیث پر رہا ہے, سر کٹن کروائیں گے اکثر, یہ ان کی علامت اور پہچان ہوگی. اور فرمایا لا, یہ نہ سمجھنا کہ صرف وہ خارجی تھے پہلے زمانے کے, لا یزالونا,
یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ وہ خوارج آخری پہلی صدی میں ہو گئے اور اس حدیث کا تعلق ان کے ساتھ تھا، نہیں. فرمایا میری امت کے ہر زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور آخری دور میں خاص طور پہ پیدا ہوں گے، اور آخری زمانے میں یہ طبقہ ہو جائے گا حتیٰ کہ ان کے آخری آدمی دجال کے ساتھی.